گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين, أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دار اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. ابتدان درود پاک کی فضیلت امیر اہل سنت کی کتاب مدنی پنسورہ سے. حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ رحمت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہر جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو, بے شک میری امت کا درود ہر جمعے کے دن مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہی شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, آئیے ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. شرکت بالمال, حضور کیا ہوتا ہے, اس حوالے سے ارشاد فرمائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو افراد یا دو سے زائد افراد مل کر رقم لگاتے ہیں, ٹھیک, اس کی بھی رقم ہوتی ہے, اس کی بھی ہوتی ہے, تیسرے کی بھی ہوتی ہے, یہ دو افراد مل کے کرتے ہیں,
ٹھیک ہے,
تو اس کو شرکت بالمال کہا جاتا ہے,
ٹھیک ہے.
شرکت کی دوسری صورت ہے شرکت بالعمل,
ٹھیک ہے,
یعنی کام کے ساتھ شرکت ہوگی,
ٹھیک ہے.
یہاں پر جس طرح شرکت بالمال کے اندر مال لگایا جاتا ہے, یہاں پر اس طرح سے مال عمومی طور پر نہیں لگتا,
ٹھیک ہے.
اس کی جو سادہ سی صورت ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں. جیسے ایک شخص کو ایک کام کرنا آتا ہے اور دوسرے شخص کو دوسرا کام کرنا آتا ہے,
ٹھیک ہے,
اور یہ دونوں کام ایسے ہیں کہ ایک ہی چیز میں دونوں عمل کیے جا سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر کپڑا ہے,
ٹھیک ہے,
کپڑے کی ایک کٹائی کرنا ہے, پھر اس کی سلائی کرنا ہے, پھر اس میں ایمبرائڈری وغیرہ کا کام کرنا ہے, یا دیگر جو بھی کپڑے کی سلائی, کپڑا جو سادہ کپڑا ہے اس سے لے کر کپڑا بننے تک جو بھی کام ہوتے ہیں,
ٹھیک,
یہ سارے کے سارے کام اس میں شامل ہیں,
ٹھیک ہے.
تو یہ ایک ہی کام ہو جاتا ہے. جیسے عمومی طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک شخص کپڑے کی کٹائی کرتا ہے, دوسرا سلائی کرتا ہے, تیسرا اس میں امبرائڈری وغیرہ کا کام کرتا ہے, ایک شخص ہوتا ہے جو اس میں اوور لاک کا کام کرتا ہے,
شعبے ہیں اس کے بھی,
پھر ایک شخص جو ہے وہ اس میں بٹن لگانے کا کام کرتا ہے. تو اس طرح مختلف اس کے شعبے ہیں,
جی.
تو یہ ایک ہی طرح کا کام ہے. یوں بھی شرکت ہو سکتی ہے کہ ایک ہی طرح کا کام ہو,
صحیح,
اور یوں بھی شرکت ہو سکتی ہے کہ بظاہر ایک طرح کا کام نہ ہو,
ٹھیک ہے.
دو طرح کے کام ہیں. ایک شخص ایک چیز ایک شخص کے پاس لے کے جاتا ہے, پھر وہی چیز اٹھا کے وہ دوسرے شخص کے پاس لے کر جاتا ہے اس کی تیاری کے لیے. جیسے کسی نے کپڑا رنگ کروانا ہے,
ٹھیک ہے,
اور اس کے بعد اس میں کوئی کام کروانا ہے, تو اب جو شخص کپڑا رنگنے والا ہے, کپڑے کو رنگ دینے والا ہے, اور پھر جو کپڑا سلائی کرنے والا ہے, یہ دونوں آپس میں شرکت کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے, ہمارے پاس جو بھی کپڑا آئے گا تم کپڑے کی رنگائی کرو گے, اور اس کے بعد میں کپڑے کی سلائی کروں گا, اور آپس میں جو بھی نفع نقصان,
ٹھیک,
اس کو طے کر لیتے ہیں. یہ تو ایک عام سی سادہ سی جو مثالیں ہیں وہ یہاں پر بیان ہوں. اور بڑی بڑی فیکٹریز کے اندر اور بڑی بڑی ایمبرائڈری کی مشینیں وغیرہ لگتی ہیں, دیگر بہت بڑے بڑے کام ہوتے ہیں جو عمومی طور پر شرکت بالعمل کی ہی صورت ہوتے ہیں.
مدنی چینل کے ناظر مفتی صاحب نے شرکت بالعمل سے متعلق کلام فرمایا کہ اس کی کیا صورت بنتی ہے. اب میں عرض کروں گا کہ مفتی صاحب اس کا حکم بھی بیان فرما دیں. مثال کے طور پہ ایک تو یہ کہ کام دونوں کے ایک جیسے ہی ہیں اس صورت میں, دوسرا یہ ہے کہ کام دونوں کا الگ ہے اور دونوں اگر وہ شریک ہوتے تو اس صورت میں شرعاً کیا حکم ہوگا.
دونوں ہی صورتوں کی اجازت ہے,
ٹھیک,
دونوں ہی صورتوں کی اجازت ہے. جیسے بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر, وہ چاہے ایک دو کام ہیں, تین ہیں, چار ہیں, وہ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر ایک ہی طرح کے کام ہوتے ہیں,
ٹھیک ہے.
جیسے کپڑے کے متعلق میں نے مختلف آپ کو کام بتایا کہ کپڑے میں یہ کام ہوتے ہیں,
ٹھیک
ہے. اسی طرح اور بھی بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس میں ایک ہی طرح کا بظاہر کام ہوتا ہے. اگر ایک ہی طرح کا کام ہے جب بھی اس کی اجازت ہے, جیسے کپڑے کی کٹائی ہے, اس کی سلائی ہے, اس کی کڑھائی ہے, اس کا اوور لاک ہے، یہ ایک ہی طرح کا کام ہے، ایک ہی کپڑے کے اندر یہ کام ہوتا رہے گا. اور الگ الگ کام کی جو علماء نے مثال دی ہے، وہ کپڑا رنگنے والے کی مثال دی، جو کپڑا رنگنے والا ہے وہ اپنا الگ سے کام کرتا ہے، پھر اس کی کٹائی سلائی کڑھائی یہ ایک الگ کام ہے.
اگر دیکھا جائے تو یہ جسے کپڑے کا رنگ، کپڑا رنگنا اور آگے پھر کپڑوں کی جتنے بھی پروسیس ہم نے بیان کی شعبہ جاتا، یہ ہے سارا کپڑے سے متعلق. دیکھیں گولڈ کا کام ہو
بظاہر
اور دوسری طرف کپڑے کا کام ہو،
ایک طرف
گولڈ سونے کا کام ہو
گولڈ کا، دیکھیں وہ بالکل ایک الگ سی صورتحال ہو جائے گی.
صحیح
کہ بالکل جو گولڈ کی جیسے آپ نے مثال دے دی نا، اب گولڈ کے تو احکامات ہی بالکل الگ تھلگ.
چلیں گولڈ کے علاوہ کوئی اور ہم
گولڈ کے احکامات ہی الگ تھلگ ہیں، کوئی دوسرا شعبہ لیا جا سکتا ہے، بالکل بظاہر وہ الگ تھلگ کام ہی کیوں نہ ہو،
ٹھیک ہے
بالکل الگ تھلگ کام ہو، مگر یہ دونوں اس بات کو طے کر لیتے ہیں کہ بے شک یہ الگ الگ کام ہے. ایک دکان میں بیٹھ گئے،
صحیح ہے،
ایک شخص ایک کام کر رہا ہے، دوسرا شخص دوسرا کام کر رہا ہے، مگر جیسے آپ جو سمجھیں کہ یہ ان کی کمپنی ہے،
صحیح،
ایک دکان میں یہ بیٹھے ہوئے، دونوں کے بالکل الگ تھلگ کام ہے.
صحیح.
اب وہ الگ کام کرنے کے لیے بیٹھے، انہوں نے کہا کہ ہم کام لوگوں سے پکڑیں گے.
صحیح.
لوگوں سے پکڑ کر ہم کام کریں گے.
صحیح.
دونوں کا جو بھی نفع ہوگا، یہ جو کام کرے گا اس کا بھی نفع طے کر لیا جائے گا، یعنی دونوں کام کریں گے، یہ بھی کام کرتا رہے گا وہ بھی کام کرتا رہے گا، ٹوٹل جو بھی نفع ان کو حاصل ہوگا اس نفع میں سے طے کر لیں گے بھی اتنے پرسینٹ نفع تمہارا ہوگا اور اتنے پرسینٹ نفع تمہارا ہوگا.
ٹھیک. اچھا اس میں مثال کے طور پر فرنیچر کا کام ہے، تو فرنیچر کے کام کے اندر شیشے کا بھی کام ہوتا ہے.
جی بالکل.
اور فرنیچر کا کام، لکڑی کا کام اور شیشے کا کام بھی دونوں آپس میں مرج تو ہوتے ہیں، یعنی اگر سے دونوں شعبے الگ ہیں دیکھا جائے،
یہ الگ سے اگر سے دونوں شعبے الگ ہیں، مگر جو عمومی طور پر جو کام ہوتے ہیں نا،
ٹھیک ہے،
وہ بظاہر اگرچہ الگ الگ ہی کیوں نہ ہو،
صحیح،
بظاہر وہ الگ الگ ہی ہوتے ہیں عمومی طور پر، مگر جب دو شخص مل کے اس کو کام کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، جیسے آپ نے فرنیچر کی مثال دی،
ٹھیک ہے،
اسی میں شیشے کی مثال بھی آ جائے گی، اور اسی میں فرنیچر کے اوپر جو طرح طرح کی
ڈیزائننگ
ہوتی ہے، یہ والا کام اس میں جو ہے اس کی الگ صورت بن جائے گی.
صحیح.
تو اسی طرح مختلف طرح کے جو کام ہیں اس میں، جیسے یہ تین شخص بھی مل کے کام کر سکتے ہیں.
اچھا اس میں نفع کی صورت کیا بنے گی؟
نفع کی صورت جو آپس میں یہ طے کر لیں.
اچھا یہ اختیار ہے
آپس میں ان کو، اختیار ہے نفع کی صورت یہ طے کر لیں گے. کام کرنا دونوں پہ ضروری ہے، یعنی جب ابتداء یہ طے ہوگا کہ ہم شرکت بالعمل کرنے لگے ہیں تو یہ طے ہوگا، ٹھیک ہے آپ بھی کام کریں گے، یہ بھی کام کرے گا، وہ بھی کام کرے گا، اور نفع کی پرسنٹیج.
مثال کے طور پر مہینے میں 26 دن کام ہوگا، چار ہم سنڈے، جو بھی چھٹی جہاں جو عرف ہو چھٹی کا اس حساب سے چار دن ہم نے چھٹیوں کی نکال دی، 26 دن بجے 30 کا مہینہ ہے مثال.
جی
تو اب 26 دن روزانہ 8-8 گھنٹے کام سب کریں گے، یہ طے ہوا. تو اب اگر کسی دن کسی نے کام کیا یا کسی دن کسی نے چھٹی کر لی، تو اس سے اس کے نفع پہ اثر پڑے گا؟
اس سے اس کے نفع پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا.
اچھا
اس میں اس کے نفع پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اگرچہ اس نے ایک دن چھٹی کر لی.
صحیح.
یا ایک کام انہوں نے پکڑا کہ ہم یہ والا کام کریں گے، اور تینوں نے وہ کام لیا کہ ہم تینوں مل کے یہ کام کریں گے، ایک کام تم کرو گے، دوسرا یہ کرے گا اور تیسرا یہ کرے گا. بالفرض ایک شخص نے کام نہیں کیا،
صحیح،
اس کے حصے کا کام بھی دوسرے شخص نے کر دیا، بالکل ہی کام نہیں کیا، چاہے بغیر کسی وجہ کے،
صحیح،
چاہے کسی وجہ کے ساتھ بیمار ہو گیا، کوئی کام پڑ گیا، کسی وجہ سے نہ کیا، نفے کے یہ تینوں ہی مستحق ہوں گے. جو نفع طے ہوا ہوگا
نفع نہیں ہوگا،
اسی طرح سے نفع جو ہے وہ آپس میں دیا جائے گا. دیکھیں بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں،
جی جی،
کہ بظاہر ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک شخص نے کام ہی نہیں کیا.
صحیح.
اب جب ایک شخص نے کام ہی نہیں کیا تو اب اس کو نفع کیوں دیا جائے گا؟
ٹھیک ہے،
پہلے جیسے شرکت بالمال کی صورت تھی اور عمومی طور پر وہ مداربت کے اندر وہ مسئلہ آتا ہے،
ٹھیک ہے،
کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جس نے کام کرنے کے لیے پیسے دیے ہیں، جس میں ایک سلیپنگ پارٹنر ہوتا ہے اور ایک ورکنگ پارٹنر ہوتا ہے،
ٹھیک،
ایک شخص نے دوسرے کو پیسے دے دیے کہ بھائی یہ تم نے کام کرنا ہے،
ٹھیک ہے،
اب نقصان ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے شرعی حکم یہ ہے کہ جس نے پیسے دیے ہیں اس کا نقصان ہوگا،
صحیح،
جس کی کوئی رقم نہیں لگی ہوئی تھی اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا.
صحیح.
تو اب یہاں ذہن میں یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا تو کوئی نقصان ہی نہیں ہوا.
صحیح.
حالانکہ اس نے 5 لاکھ روپے اس کو دیے تھے، وہ ایک سال تک کام کرتا رہا.
صحیح.
ایک سال تک کام کیا، ایک سال کے بعد پتا چلا 4 لاکھ روپے باقی بچ گئے.
صحیح.
تو یہ 1 لاکھ روپے اس کا اگر نقصان ہوا ہے تو وہ ایک سال تک کام کرتا رہا، جتنی اس نے محنت مزدوری کی کوشش کی اس کے سارے کے سارے پیسے، اس کا جو عمل تھا وہ اس کا ضائع ہوا. اگر وہ یہی کام کسی اور کے پاس کرتا، 10,000 روپے سیلری لیتا تو 1,20,000 روپے وہ بھی کما لیتا.
ٹھیک.
اس کا بھی نقصان ہوا ہے، اسی طرح یہاں پر بھی علماء نے جو ہے وہ اس کی علتیں اس کے اسباب بیان فرمائے ہیں, تو یوں وہ مدنی چینل پر بیان نہیں کیے جا سکتے. تو شرعی مسئلہ جو ہے اس کو یہ سمجھ لیں کہ شرکت بالعمل ہوگی, ابتداء یہ طے ہوگا کہ دونوں یا تینوں جتنے بھی افراد ہیں سارے مل کے کام کریں گے,
ٹھیک ہے.
پھر اگر کسی نے کام نہ کیا بلا وجہ یا کسی وجہ سے بالکل کام نہیں کیا یا کچھ کم کام کیا, تو اس کے نفع پر اس سے کچھ اثر نہیں پڑے گا.
مدینہ شہر کے ناظرین, یقیناً آپ کو یہ ساری گفتگو سن کر کافی آپ کا ذہن بھی کھل رہا ہوگا اور بہت کچھ باتیں یقیناً سمجھ میں آ رہی ہوں گی کہ یعنی شریعت میں آپ ہی دیکھیں کہ یعنی شرکت مال کے حساب سے, عمل کے حساب سے اور دیگر جو صورتیں وجوہ انشاءاللہ اس پر بھی کلام ہوگا, کسی صورتیں بیان کی ہیں. یہ ہے ہمارا اسلام, علم دین ہوگا, معلومات ہوگی تو بہت سارے گناہوں سے انشاءاللہ ہم بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. آئیے آپ کی کالز کو ابتدا آڈیو کال لیں گے پھر ویڈیو کال لیں گے.
اگر میرا نام محمد عمران اختاری, میں ایک مہینے پہلے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو فریکچر آ گیا پاؤں میں. تو مسئلہ یہ کہ میں نماز ابھی جو ہے گھر پہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں, ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا کہ نیچے چڑھ اتر نہ کرے. تو مجھے جو ہے نا نماز پڑھنے میں کس طرح جاؤں, میرا بھی چھوٹا بھائی اگر آپ یہ نہیں ہے کہ میں اس کی مدد سے مسجد تک پہنچ سکوں, اس بارے میں میری رہنما فرما دے کہ جتنی اگر چھٹی میں گنہ گار نہیں ہے اور اگر پڑھوں تو کس طرح پڑھوں, گھر میں اجازت ہے پڑھنے کی, اس بارے میں کوئی رہنما فرما
دے. آپ کا جذبہ ہے کہ آپ جمعہ جو ہے گھر میں پڑھنا نہیں چاہ رہے اور مطلب باہر جا کر پڑھنا چاہ رہے ہیں, ایکسیڈنٹ آپ کا ہوا ہے, انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب ملے گا. ویڈیو کال ہم شامل کرتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سوال پوچھنا تھا کہ مور کا شکار کرنا اور اس کا گوشت کھانا, اس کے بارے میں شرعی حکم جواز یا عدم جواز کے بارے میں رہنمائی فرمائیں.
جی انشاءاللہ آپ کو عرض کرتے ہیں, ایکسیڈنٹ ہوا ہے, ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہے کہ آپ نے مطلب گھر سے نیچے نہیں اترنا, جو بھی صورت ہے. اب جمعے کی نماز کا ایک جذبہ ہے کہ میں پڑھوں جا کر, کیا صورت؟
ماشاءاللہ ان کا جذبہ ہے. دیکھیں جمعے کی نماز کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ یہ شخص خود چل کر نماز جمعہ جہاں ہوتی ہے وہاں پر یہ پہنچ سکے, وہاں تک یہ جا سکے. اگر یہ خود چل کر وہاں تک نہیں جا سکتا, اس کو کسی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے, تو اس پر جمعہ لازم نہیں ہے,
ٹھیک ہے.
یہ گھر پر ہی نماز پڑھے گا اور گھر پر جمعے کی نماز نہیں پڑھے گا, بلکہ ظہر کی نماز ادا کریں گے,
ٹھیک. تو ہمارے یہ جو اسلامی بھائی تھے جو جمعے کے حوالے سے ایک بےقراری ان کے اندر ہے, اللہ تعالیٰ مزید استقامت دے, لیکن شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو بھی آپ اس حوالے سے پریشان نہ ہو, کل جب آپ صحیح ہو جائیں گے تو انشاءاللہ پھر جمعہ پڑھیں گے, تو ابھی آپ گھر پہ زور کی نماز ادا کریں. مور کا شکار کرنا اور پھر اس کا گوشت وغیرہ, اس کا کیا حکم ہوگا؟
دیکھیں مور ویسے تو حلال ہے,
جی
اس کا گوشت کھانے کی شرعی طور پہ اجازت ہے.
صحیح.
جہاں تک شکار کا تعلق ہے تو شکار کرنے کی اجازت شوقیہ طور پر نہیں ہے,
ٹھیک.
ضرورت ہے تو شکار کر سکتے ہیں. آپ کسی جگہ پر موجود ہیں, کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, مور موجود ہے, اب آپ کو معلوم ہے کہ میں شکار کروں گا تو کچھ کھا سکوں گا اور کوئی راستہ نہیں ہے.
صحیح.
تو اب شکار کرنے کی اجازت ہے. ہمارے ہاں عمومی طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہا جاتا ہے کہ لوگ شکار کھیلتے ہیں.
صحیح.
تو یہ جو کھیل کود ہے یہ لہو لعب میں آتا ہے,
ٹھیک ہے.
تو شکار کھیلنے کی اور شوقیہ شکار کرنے کی اجازت قطعی طور پر نہیں ہے. ہاں مور کا گوشت کھانا چاہیے.
پہلا ایس ایم ایس یہ ہے کہ اس حوالے سے ارشاد فرمائے کہ اگر عورت ملتانی مٹی اگر وہ کھائے اس حوالے سے تو کیا فرمائیں گے؟ مٹی ہے ظاہر
جی, وہ مٹی ہی ہے. مٹی حد ضرر تک کھانے کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے. اگر تو وہ اتنی استعمال کی جاتی ہے کہ اس سے ضرر نہیں پہنچتا تو کھانے کی اجازت ہے, اتنی مقدار میں نہیں کھا سکتے کہ اس سے ضرر پہنچے.
ضرر یعنی نقصان
پہنچے,
ٹھیک. اگلا ایس ایم ایس یہ ہے کہ کیا رنگ یعنی انگوٹھی کو اتارے بغیر غسل ہو جائے گا؟ کیا فرض نماز وغیرہ میں اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟
انگوٹھی کو بغیر اتارے بغیر جیسے غسل کرنا ہے یا وضو کرنا ہے,
جی جی,
تو اگر انگوٹھی ایسی ہے کہ اس کو ہلائے بغیر ہی اس کے نیچے پانی پہنچ سکتا ہے, بہت ہی ڈھیلی ڈالی ہے, تو اس کو ہلانے کی بھی ضرورت نہیں. ورنہ اگر ہلانا ضروری ہے تو ہلائے بغیر پتہ ہے پانی نہیں پہنچے گا تو اب اس کو ہلانا ضروری ہے. اور بعض لوگوں نے انگوٹھیاں اس طرح کی پہنی ہوئی ہوتی ہیں, چھلے اس طرح کے پہنے ہوئے ہوتے ہیں کہ جلد کو انہوں نے مضبوطی کے ساتھ جلد کے ساتھ چپکے ہوئے ہوتے ہیں,
ٹھیک ہے.
اب اس کو ہلانے سے بھی کام نہیں چلتا, تو اگر ایسا ہے تو اس کو پھر اتارنا پڑے گا,
ٹھیک ہے. آیت سجدہ خود پڑھی مگر شور و غل کی وجہ سے اس کو سن نہ سکے گا, تو اب کیا حکم ہوگا؟
بس وہ اتنی آواز ہونا ضروری ہے کہ اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھی, تو اس صورت میں یہ سجدہ کرے گا.
ٹھیک. مدی چل کے ناظرین, شرکت بالمال پر ہماری گفتگو چل رہی تھی. اگلا سوال میں مفتی صاحب سے عرض کروں گا. حضور یہ ارشاد فرمائے کہ شرکت بالمال جو تھا, اگر یہ طے کیا کہ ایک کام نہ کرے تو اسے اس کی انویسٹمنٹ سے زیادہ نفع دینے کی اجازت نہیں تھی, یہ ہم نے سنا تھا اس پر.
جی,
اب عمل میں بھی کیا یہی صورت ہوگی؟
نہیں, شرکت عمل میں یہ صورت نہیں ہے.
اچھا,
شرکت بالمال میں تو یہ صورت تھی کہ اگر کسی کا 30% اس کے پیسے لگے ہوئے ہیں,
ٹھیک ہے,
اور طے یہ ہوگا کہ یہ کام نہیں کرے گا,
ٹھیک ہے,
تو ایسی صورت میں اس کے جتنے پیسے لگے تھے, جتنی انویسٹ تھی, اس سے زیادہ اس کو نفع نہیں مل سکتا, پرسنٹیج اس سے اوپر نہیں جا سکتی اس کے نفع کی. مگر شرکت بالعمل میں ایسا نہیں ہے. شرکت بالعمل میں اگر یہ طے کریں گے ابتداء,
ٹھیک ہے,
کہ ایک کام کرے گا, تو یہ تو شرکت بالعمل ہے ہی نہیں.
ٹھیک ہے,
شرکت بالعمل کے اندر عمل سے مراد دونوں کا کام
کرنا ہے.
ہاں, یہ ہے کہ طے ہو گیا کہ دونوں کام کریں گے. اب اگر کوئی ایک شخص کام نہیں کرتا اور اس کا نفع زیادہ طے ہوا تھا, تو وہ نفع اس کو ملے گا
کام جبکہ اس نے
نہیں کیا.
اچھا, یہاں پر ہم مدنی چینل کی ہو سکتا ہے کنفیوژن ان کو پیدا ہو رہی ہو کہ کام بھی نہیں کر رہا, نفع بھی لے رہا ہے اور نفع زیادہ بھی لے سکتا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہاں پر کہ دیکھیں, کل آپ کے ساتھ بھی تو یہ پرابلم ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ اگر بیماری آ گئی یا کوئی تکلیف آ گئی, تو آپ بھی تو چھٹی کر سکتے ہیں.
جی بالکل, مدنی چینل کے ناظرین کو بتانے کے حوالے سے تو یہ جواب ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے,
مگر فقہی اعتبار سے جو اس کی وجوہات ہیں وہ کچھ اور
ہیں.
وہ زمان وغیرہ کے اعتبار سے کچھ گفتگو ہوتی ہے.
صحیح.
سامنے والے سے انہوں نے مال لیا ہے بنانے کے لیے, اس کے زمان کے حوالے سے گفتگو ہو سکتی ہے, کس پہ کتنا کام کرنا لازم ہے اس کے حوالے سے گفتگو ہو سکتی ہے. ہاں, مدنی چینل کے ناظرین کے لیے یہ ایک واقعتاً وہ ہے کہ کبھی آپ اس نے کام نہیں کیا, تو ہو سکتا ہے کبھی آپ کو بھی چھٹی کرنی پڑ جائے, کبھی آپ کو کہیں جانا پڑ جائے, یہ بھی ممکن ہے.
ٹھیک, آئیے ویڈیو کال ہم ایک اور شامل کرتے ہیں.
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہم پہ جی صف میں نماز پڑھ رہے تھے, بے وضو ہو گئے, آپ نمازی کیا کرے گا؟ وضو کرنے سے پہلے وہ صفیں چیر کر جائے یا نمازیوں کے آگے سے گزر جائے, یا کوئی اور صورت ہے؟ ہماری رہنمائی فرما دیجئے.
جی, نماز کے اندر بے وضو ہو جانا جماعت میں,
دیکھیں شریعت مطہرہ نے اس کا طریقہ بتایا ہے.
جی,
لوگوں کو پتا بھی نہ چلے کہ وضو ٹوٹا ہے, اپنے ناک پر ہاتھ رکھ کر یہ چلا جائے. اب جانے کا جہاں تک طریقے کا تعلق ہے, تو اگر تو ایک آدھ صف ہی پیچھے ہے تو وہیں سے گزر جائے, کوئی مسئلہ نہیں. اگر اس کو پتا ہے بہت زیادہ صفے ہیں اور دو دو افراد کے بیچ میں سے اس کو گزرنا پڑے گا, تو پھر یہ ایک بالکل کونے میں چلا جائے اور وہاں سے آرام سے گزر جائے. کونے سے اگر سے ایک نمازی وہاں بھی ڈسٹرب ہوگا, مگر اس کو جانے کی اجازت ہے.
ٹھیک. مدی شہر کے ناظرین, شرکت بالعمل پر ہماری گفتگو چل رہی ہے. اگلا سوال میں عرض کروں گا. اچھا, اگر یہ طے کر لیا کہ بھئی ایک کو جو نفع ملے گا وہ ایک تہائی ملے گا, دوسرے کو دو تہائی ملے گا, لیکن نقصان برابر ہوگا, تو اس صورت میں کیا؟
ہاں نہیں, ایسا اس میں نہیں کر سکیں گے.
اچھا,
اس میں ایسا نہیں ہو سکے گا. اس میں اگر یہ طے کیا ہے کہ ایک شخص کا نفع جو ہے وہ 40% ہوگا,
ٹھیک ہے,
اور دوسرے کا نفع ہوگا 60%, اور نقصان طے کرتے ہوئے اگر یہ کرتے ہیں کہ نقصان دونوں کا 50-50% ہوگا, تو یہ غلط ہوگا, ایسا نہیں کر سکتے. اس صورت میں دونوں کا نقصان بھی اتنا ہی ہوگا جتنا انہوں نے آپس میں نفع طے کیا ہے.
ٹھیک ہے,
یعنی اگر 40 اور 60 کی نفع کی پرسنٹیج ہے, تو نقصان کی پرسنٹیج بھی یہی رہے گی.
ٹھیک, مزید کالز ہم شامل کریں گے.
سلسلہ دار الافتاء اہل سنت میں مفتی صاحب کی بارگاہ میرا سوال ہے, اگر کوئی اسلامی بھائی بغیر داڑھی والا ہو, اب ان کی والدہ کا یا والد کا انتقال ہو جائے, اس صورت میں ان کو اگر وصیت ہو یا وصیت نہ ہو, پھر وہ چاہیں کہ میری والدہ کی نماز جنازہ میں ہی پڑھاؤں جبکہ داڑھی نہیں رکھ رکھی ہے, تو کیا اس صورت میں نماز جنازہ وہ اسلام بھائی پڑھا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر پڑھا دے جو پیچھے مقتدی کھڑے ہوں, اس جگہ موجود داڑھی والے بھی ہوں, اس صورت میں اس اسلام بھائی کو نماز جنازہ پڑھانا کیسا ہے؟ اس کی رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دو باتیں, ایک تو یہ کہ وصیت پر عمل, اور دوسرا یہ کہ جس کے لیے وصیت کی گئی وہ امامت کا اہل ہی نہیں ہے, تو آپ کیا فرمائیں گے؟
دیکھیں, وصیت پر جہاں تک عمل کا تعلق ہے, تو جس شخص کا انتقال ہوا, انتقال سے پہلے اس نے وصیت کی,
ٹھیک,
تو وصیت کے درجات ہیں. بہت ساری وصیتیں ایسی ہیں جن کا پورا کرنا ضروری ہے,
ٹھیک ہے,
اور بہت ساری وصیتیں ایسی ہیں جن کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
ایک سادہ سی بات یہ ہے کہ اگر وہ وصیت کی گئی ہے اور وہ شریعت مطہرہ کے خلاف نہیں ہے. اب وہ فرائض میں سے ہے، واجبات میں سے ہے، تو ظاہر ہم کا پورا کرنا ضروری ہے، اور اگر ویسی وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے تو اب اس وصیت کو بھی پورا کیا جائے. مگر یہاں پر جو صورتحال ہے کہ جس کے لیے وصیت کی ہے، حالانکہ ایک اعتبار سے نماز جنازہ پڑھانے کے کا یہی اہل ہے، جو بیٹا موجود ہے نماز جنازہ پڑھانے کا یہی اہل ہے، اس کو فوقیت دی جاتی ہے،
ٹھیک ہے.
مگر چونکہ اب اس کی داڑھی نہیں ہے، وہ امامت کے لائق ہی نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
تو اب یہ امامت نماز جنازہ کی نہیں کروائے گا،
ٹھیک ہے.
پھر ایک غلط فہمی اور عمومی طور پر لوگوں میں پائی جاتی ہے، چاہے وہ نماز کے حوالے سے ہو چاہے نماز جنازہ کے حوالے سے، کہ اگر امام کی داڑھی نہیں ہے یا امام نے امامہ نہیں پہنا ہوا تو پیچھے جن کی داڑھی ہے یا جنہوں نے امامہ پہنا ہوا ان کی اس کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی،
ٹھیک.
یہ بھی ان کے سوال کا ایک حصہ تھا. تو یہ بات ذہن میں رہے کہ جب جو شخص امام ہے وہ امامت کا اہل ہونا چاہیے. اب وہ امامت کا اہل ہے، وہ نماز پڑھا رہا ہے، اب اگرچہ اس نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، جو طریقہ کار ہے، جو سنت طریقہ کار ہے، امامت پہن کے نماز پڑھائے، پیچھے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے امامے پہنے ہوئے ہیں، تو ان کی نماز ہو جائے گی. ان کو نماز جنازہ پڑھانے کی اجازت نہیں ہے. اور اس حوالے سے سوچنا بھی چاہیے کہ والدہ کی نماز جنازہ ہے یا والد کی نماز جنازہ ہے، اور وہ وصیت بھی کر کے چلے گئے، اور اس کے لیے کیسی بات ہے کہ اب یہ نماز جنازہ پڑھا،
یعنی ان کے لیے ایک مقام عبرت بھی ہے کہ میں اس قابل نہیں،
زندگی والی بات ہے کہ میں نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا.
اچھا، یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین کو ہم کیا یہ پیغام دے سکتے ہیں اس حوالے سے، کیونکہ گھر والوں نے، جیسے والدہ نے یا والد نے جو وصیت کی، ظاہر ان کا بھی اپنا علم تھا جو انہوں نے وصیت کی، اگرچہ ان کو پتا تو ہوگا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اس کی داڑھی نہیں ہے، جو بھی معاملات ہیں، لیکن یہاں پر کیا ہم یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ اگر ایسے مواقع پر جب گھر میں موت میت کا سلسلہ ہو تو دیکھا یہ جائے کہ جو علاقے کے اندر بہت زیادہ باعمل امام ہوں، علماء ہوں، سنی علماء وغیرہ، عاشق رسول، تو ان کو فوقیت دی جائے تاکہ مرنے والے کو برکت ملے اس حوالے سے؟
جی بالکل ایسا کر سکتے ہیں، اس میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے. اگر بیٹا ہی ایسا ہے
کہ جو
باعمل بھی ہے، عالم بھی ہے، اب اگرچہ وہ امام نہ ہو،
ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے، بیٹا ہے، اس کے لیے وصیت کی ہے تو اس کو فوقیت دی جائے گی، تو وہ نماز جنازہ کی ادائیگی کر سکتا ہے. باقی جو دوسری صورت آپ نے بیان کی ہے اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے اگرچہ خود جو ہے وصیت نہیں کی انہوں نے، اب یہ خود نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے، پڑھانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے،
ٹھیک ہے،
شرائط بھی پائی جاتی ہے، اس کے باوجود یہ سمجھتا ہے کہ ہماری جو ہے وہ مسجد کے امام صاحب ہیں یا مفتی صاحب ہیں، کوئی بھی نیک شخصیت ہے، ان سے نماز جنازہ پڑھائے تاکہ اس کی برکتیں حاصل ہوں.
جی کال شامل کرتے ہیں.
راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں. تو میرا سوال یہ تھا کہ میں آتا ہوں شاہ سے یہاں ڈیوٹی کرنے کے لیے، 9 دن ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے اور 3 دن ہماری چھٹی ہوتی ہے. یہاں کمپنی نے ہمیں رہائش وغیرہ کا مکمل انتظام کر کے دیا ہوا ہے. آیا کہ میں نماز یہاں کثرت پڑھوں گا یا مکمل ادا کروں گا؟ کائنڈلی اس کا جواب عطا فرما دیں، شکریہ.
جی کیا فرمائیں گے؟
خوشاب سے راول پنڈی تقریباً 2.5 گھنٹے کا تقریباً سفر ہے،
92 کلومیٹر
سے زیادہ ہے. تو یہ 9 دن کے لیے یہاں آتے ہیں،
جی جی،
اور پھر 3 دن کے لیے واپس گھر اپنے گھر خوشاب چلے جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں ان کو یہ یہاں پر جب آئیں گے تو چونکہ سفر بھی 92 کلومیٹر سے زیادہ ہے،
جی،
اور ان کا ارادہ 15 دن ٹھہرنے کا بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہاں جب ان کو اپنی نماز پڑھنی پڑے الگ سے، تو اب یہ قصر کریں گے، ظہر، عصر اور عشاء میں قصر کریں گے، 4 فرض کی جگہ 2 فرض پڑھیں گے. ہاں اگر ان کو امام میسر آ جاتا ہے، امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تو ظاہر پھر پوری
سنت
نوافل وغیرہ بھی پڑھیں،
پورے پڑھیں.
جی
ٹھیک. مزید کال
مفتی صاحب اس بارے میں رہنمائی فرما دیں، اگر کوئی وتر کی 3ری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کے بجائے بھولے سے دعائے قنوت پڑھ لے، پھر دوبارہ دعائے قنوت پڑھے اور آخر میں سجدہ سہو بھی نہ کرے، تو اس کے بارے میں شرعاً کیا حکم ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی ایسی صورت میں اس کو سجدہ سہو کرنا لازم ہے،
ٹھیک ہے،
سجدہ سہو اگر اس نے نہیں کیا تو اس کو وتر دوبارہ پڑھنا پڑے گا.
وجہ سورت چھوڑ دی انہوں نے، یعنی سورہ فاتحہ
نہیں، وہ پڑھ تو لی انہوں نے، اولاً سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ کے بعد دعائے قنوت پڑھی، اور اس کے بعد پھر ان کو یاد آیا، پھر انہوں نے سورت ملانی تھی وہ پڑھی، اور
تاخیر،
جی پھر دوبارہ دعائے قنوت وغیرہ پڑھ کے کمپلیٹ کر لیا انہوں نے، کیونکہ انہوں نے تاخیر کر دی،
ٹھیک،
سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے درمیان انہوں نے تاخیر کی ہے، تو اب یہاں پہ ان کو سجدہ صاف کرنا ہوگا، نہیں کیا تو پھر نماز دوبارہ
پھر دوبارہ سے پڑھنے ہوں گے. یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر جو ہماری اسلامی بہنیں ہیں خواتین وغیرہ ان کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں اس کے اندر ختم قادریہ وغیرہ کا پڑھنا, کیونکہ بعض اوقات ختم قادریہ جو اس طرح کے ختم ہوتے ہیں ان کی کتابیں بھی تقسیم کی جاتی ہیں نا, میں مزید ایڈ کر رہا ہوں, اس کے اندر سورہ یاسین شریف دیگر صورتیں وغیرہ بھی ہوتی ہیں, تو اب ایک تو پڑھنا مطلقاً, دوسرا یہ کہ کتاب اگر ہاتھ میں لیں گی تو اس صورت میں کیا ہوگا؟
دیکھیے اس کو ہاتھ میں لینے کی بھی اجازت ہے کیونکہ اس میں اور بھی کافی سارے اوراد و وظائف وغیرہ موجود ہوتے ہیں, مگر وہ جو حصہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کا وہ والا جو حصہ ہے اس کو نہ سامنے سے چھو سکتے ہیں نہ اس کو بیک سائڈ سے چھو سکتے ہیں, دونوں ہی طرح اجازت نہیں ہے. اور پھر جہاں تک پڑھنے کا تعلق ہے تو جو اوراد و وظائف ہیں وہ تو پڑھ سکتی ہیں, مگر قرآن مجید فرقان حمید کی جو صورتیں ہیں جیسے سورہ یاسین ہے اور اسی طرح جو دوسری صورتیں ہیں وہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے.
پیچھے ہاتھ باندھ کر چلنا کیسا؟ بعض اوقات ایسے بزرگ ہوتے ہیں یا کوئی بھی صاحب وجاہت شخصیت ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کر چلنا, اور یہ کیا فرمائیں گے سوال؟
اچھا یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کوئی بزرگ ہے اس کے پیچھے ہاتھ باندھ,
مطلب مطلقاً یہی لکھا ہے کہ پیچھے ہاتھ باندھ کر چڑھنا یا کھڑے رہنا, اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟
دیکھیں ایک تو یہی والی صورت ہے کہ جیسے کوئی بزرگ شخصیت آپ کے آگے آگے چل رہی ہے تو آپ پیچھے ہاتھ باندھ کے چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو ایک ادب کے تقاضے کے طور پر ہے,
ٹھیک ہے.
اور بقیہ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے سامنے ہاتھ رکھے ہوئے یوں ہی دونوں ہاتھ پیچھے رکھ لیے جائیں,
ٹھیک ہے,
تو یہ بھی ناجائز نہیں ہے, گناہ نہیں ہے.
اور کمر پہ ہاتھ رکھ کے چلنا
وہ مکروہ
تحریم, ہے. اچھا اسی طرح یہ ارشاد فرمائیں کہ
اس کے ساتھ وہ نہیں ہے, وہ ویسے ہی مکروہ تحریم.
جی ٹھیک ہے. میرا ہاتھ خراب ہے, ڈاکٹر نے دھونے سے منع کیا ہے, تو نماز پڑھنے کے حوالے سے وضو کے حوالے سے کیا حکم ہوگا؟
اب انہوں نے یہ کیفیت پوری بیان نہیں کی کہ کیا مسئلہ ہے, کیا پرابلم ہے,
ٹھیک ہے,
کہ ڈاکٹر نے دھونے سے منع کیا ہے. اب اس میں صورت یہی ہوتی ہے, شریعت مطہرہ نے آسانیاں عطا فرمائی ہیں کہ اگر ہاتھ کا کوئی حصہ ہے یا پورا ہاتھ ہی ہے, اب یہ اگر اس کو دھو نہیں سکتے, ان کو معلوم ہے کہ میں اس پہ پانی ڈالوں گا تو پانی ڈالنا ضرر کرے گا, نقصان کرے گا,
ٹھیک ہے,
جو زخم وغیرہ ہے وہ یا تو خراب ہو جائے گا یا دیر سے اچھا ہوگا, دیر سے ٹھیک ہوگا, تو اب ان کو اجازت ہے کہ اس کے اوپر یہ مسا کر لیں.
ٹھیک. مدی سر کے ناظرین شرکت بالمال پر ہماری گفتگو چل رہی تھی, اس کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. اچھا حضور ارشاد فرمائے, بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ والد صاحب کا کاروبار ہے, اب بیٹا عمل اس میں شریک ہے نا, ظاہر محنت بھی کرتے ہیں, کل بیٹا یہ اس بات کا کیا دعویٰ کر سکتا ہے کہ بھائی میں نے اتنی محنت کی, اتنا میں نے وقت دیا, اتنا کام کیا, میرا نفع اتنا ہونا چاہیے, کیا فرمائیں؟
دیکھیں یہاں پر وہ والی صورت نہیں ہے جو عمومی طور پر شرکت بالعمل میں ہوتی ہے. شرکت بالعمل میں باقاعدہ اس بات کا عقد کیا جاتا ہے, یہ بات طے کی جاتی ہے کہ ہم دونوں مل کے کام کریں گے, اتنے پرسنٹ ہمارا نفع ہوگا اور نقصان جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نقصان بھی اتنے اسی پرسنٹیج کے اعتبار سے ہوگا,
ٹھیک ہے.
مگر جب والد کا کام ہوتا ہے, والد کے ساتھ اس کے بچے اگر کام کرواتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے,
ٹھیک ہے,
بلکہ یہ اس کے معاون اور مددگار ہوتے ہیں,
ٹھیک ہے.
جیسے مثال کے طور پر والد صاحب کی کپڑے کی دکان ہے, عمومی طور پر ہم نے دیکھا ہے کسی بھی طرح کا کام ہے,
صحیح,
بچے بھی جا کے دکان پہ بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں, جو بڑا بچہ ہے وہ کچھ زیادہ عرصہ بیٹھے گا,
صحیح,
جو اس سے چھوٹا ہے وہ اس سے کم بیٹھے گا, جو اس سے چھوٹا ہے وہ اس سے کم بیٹھے گا,
ٹھیک ہے.
تو یہ سارے کے سارے اپنے والد کے معاون مددگار ہیں, اور ٹوٹل جتنا بھی مال کمایا گیا ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ باپ کا ہی کہلائے گا,
ٹھیک
ہے. ہاں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹا باپ کے ساتھ کام کرتا رہا, ایک عرصہ بڑے بیٹے نے کام کیا, پھر چھوٹا بیٹا کام کرنے کے لیے آ گیا. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والد دوسرے بیٹے کو پیسے اس کے ہاتھ میں تھما کے دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تم اپنا علیحدہ سے کام کر لو, یہ میری طرف سے میں نے تمہیں دے دیے ہیں, گفٹ کر دیا ہے,
ٹھیک.
تو اب اس کا الگ سے کام ہے, تو اب جب وہ الگ سے کام کر رہا ہے, اب مثال کے طور پر والد صاحب کا وصال ہو جاتا ہے, انتقال ہو جاتا ہے, تو اب جو الگ اس نے کام کرنا شروع کیا تھا وہ وراثت میں نہیں آئے گا,
صحیح,
کسی بھی صورت میں. ہاں یہیں پر جو کام کرتے جا رہے تھے, اب والد صاحب کا انتقال ہوا تو اب یہ مطالبہ ہوتا ہے, بڑا بیٹا کہتا ہے کہ میں نے زیادہ کام کیا لہٰذا مجھے زیادہ ملنا چاہیے, چھوٹا کہتا ہے میں نے اس سے کم کیا مجھے کچھ ملنا چاہیے, جو چھوٹے دو تھے انہوں نے تو کام کیے نہیں لہٰذا ان کو نہیں ملنا چاہیے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یہ سارے معاون و مددگار ہی کہلائیں گے, ٹوٹل مال ان کے والد کا ہوگا,
ٹھیک ہے. اچھا کیا ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ اب دو تو شریک ہیں بالعمل کام کے اندر, لیکن یہ دونوں ہی اگر کسی تیسرے کو رکھیں اس سے کام کروائیں, اس کو اجرت دیں, تو یہ صورت صحیح ہوگی؟
یہ عمومی طور پر ہمارے ہاں یہ رائج بھی ہے,
ٹھیک,
جیسے ایک تو چھوٹی چھوٹی جیسے میں نے آپ کو مثالیں دی تھی, اب ہم دوسری طرف چلے جاتے ہیں, جیسے بہت بڑی فیکٹریاں ہیں, امبرائڈری کا کام ہے, دیگر کام ہے, تو اب وہ کام کرنے والے جو ہیں وہ جنہوں نے مشینیں لگائی ہیں مل کے, وہ دو یا تین افراد ہی ہیں,
ٹھیک ہے,
بہت سارے مزدور ہی ہائر کرتے ہیں کام کرنے کے لیے, تو اس میں شرعی طور پر کوئی حرج نہیں ہے. بڑے کاموں کے اندر جب کسی دوسرے کو رکھا جاتا ہے تو عمومی طور پر اجرت پر رکھا جاتا ہے. تو اب 10, 15, 20, 100 افراد کو رکھا تو وہ ان کے ساتھ شرکت بالعمل میں شامل نہیں ہے,
ٹھیک,
وہ ان کے مزدور ہیں, ان کے پاس ملازم ہیں, وہ جو بھی کام کریں گے ان کی رقم ان کو دے دیں گے اور بقیہ جو بھی نفع ہوا ہوگا وہ آپس میں یہ طے کر لیں گے, یعنی کسی تیسرے شخص کو بھی رکھ سکتے ہیں.
ٹھیک, اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کی مشینیں ہوں, کسی کی دکان ہو اور دوسرا اس میں شریک ہو جائے بالعمل, یعنی مشینیں وہ کام کرے گا, یعنی اس نے مشین دے کے وہ فارغ ہو گیا,
جی,
یا وہ دکان دے کر فارغ ہو گیا اور دوسرا اس میں کام کرے.
ہاں نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا.
اچھا,
کہ ایک شخص کی دکان ہے, دکان میں مشینیں رکھی ہوئی ہیں,
ہاں,
یا اس نے فیکٹری لگا کے دے دی, یہ فیکٹری ہے, یہ مشینیں ہیں,
ٹھیک ہے,
تم کام کرو,
ہاں,
اور اس میں اتنے پرسینٹ تمہارا ہوگا, اتنے پرسینٹ میرا ہوگا, ایسا کرنے کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہوگی.
اچھا,
کیونکہ یہ شرکت بالعمل ہے اور شرکت بالعمل میں ابتداءً دونوں کا عمل طے ہونا ضروری ہے کہ دونوں ہی کام کریں گے.
ٹھیک ہے,
اب اگر بالفرض بعد میں اکثر ایسا ہوتا بھی ہے کہ ایک شخص کام کرتا ہے, کام کرنا زیادہ جانتا ہے, کام کا تجربہ اس کو زیادہ ہے, تو اب یہ دونوں مل کے کہتے ہیں بھی ٹھیک ہے میں تو 2-3 گھنٹے دوں گا, باقی جو بھی 8-10 گھنٹے جو بھی لگیں گے وہ تم نے لینے ہیں, تو اس طرح کا طے کر لیتے ہیں, تو اب یہ ان کا عمل طے ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے دونوں عمل کریں گے. اگرچہ ایک شخص جو ہے وہ گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے کام کرتا ہے, دوسرا 8-10 گھنٹے کے لیے کام کرتا ہے, تو جب ان کا عمل پایا گیا تو اب یہ شرکت درست ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص یہ میری دکان ہے اس میں تم کام کرنا شروع کر دو, ہم دونوں شریک ہیں,
صحیح,
یا یہ میری مشینیں ہیں اس میں کام کرنا شروع کر دو, ہم دونوں شریک ہیں, جبکہ کام صرف ایک ہی کر رہا ہے,
صحیح,
تو ایسی صورت میں یہ شرکت بالعمل درست نہیں ہے.
حدیث علم کے ناظرین, جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ہم سے کیا سوال کر رہے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ بعض اوقات درزی اپنے پاس کسی شاگرد کو بٹھاتا ہے اور اس سے یہ طے کر لیتا ہے کہ میں کپڑا کاٹ کر دوں گا اور تم سلائی کرو گے, تو کیا یہ بھی شرکت بالعمل ہوگی اور کیا درزی ایسا کر سکتا ہے؟
یہ بھی شرکت بالعمل کی ہی صورت ہے کہ درزی ہے, اور اسی طرح کے اور بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں, ان کی اپنی شاپ ہے, وہ شاگرد رکھ لیتے ہیں اپنا کام کرنے کے لیے. اب اس صورت میں ان کی کوئی اجرت وغیرہ طے نہیں ہوتی. جو درزی ہے, جو خود کاریگر ہوتا ہے, وہ کپڑے کی کٹائی کرتا ہے اور جس شخص کو رکھ لیتا ہے اس کو کپڑا سلائی کرنے کے لیے دے دیتا ہے. اب جس کو کپڑا سلائی کرنے کے لیے دیا ہے اس کے ساتھ یہ طے ہو جاتا ہے کہ جو بھی نفع ہوگا اس میں سے اتنے پرسنٹ تمہارا ہے اور اتنے پرسنٹ میرا ہے, شرعی طور پر اس کی اجازت ہے.
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پہ